بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. نثار روح منور و مطهر
سید الشهدا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی روح منور و مطهر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی نورانی روح اور ہمارے تمام شہداء، شہداء انقلاب، شہداء دفاع مقدس، شہداء مدافعین حرم اور پوری دنیا اسلام کے شہداء جو کہ اسلام و اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے سچے راستے پر ہیں کہ اربا کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات. ان غم و حزن سے پر ایام کی مناسبت سے آپ برادران و خواہران گرامی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. ایام محرم کی تعزیت جن میں ہم سید الشہداء امام حسین کے سچے پیروکار اور سچے صحابی حسین حمدانی فاطمۃ الزہرا کے حسین کی یاد مناتے ہیں جو کہ تقریباً 1400 سال کے بعد کاروان کربلا میں شامل ہوئے. وہ اپنی زندگی کے دنیاوی امتحانات میں سربلند و سرخرو ہوئے ہیں. اگرچہ یقیناً محرم کے ایام غم و حزن کے ایام ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ان کی معنویت اگر ماہ مبارک رمضان کے ایام سے بڑھ کر نہ ہو تو ان سے کم بھی نہیں ہے. وہی معنویت جسے انسان شبہ قدر میں مساجد و امام بارگاہوں میں اور مختلف مقامات پر منعقد کیے جانے والے اجتماعات میں محسوس کرتا ہے، ایام محرم میں بھی انسان اپنے اندر ویسی ہی کیفیت محسوس کرتا ہے. ایک معنویت کا احساس، ایک اندرونی تبدیلی، وہی تبدیلی جو انسان کے اندر شبہ قدر میں رونما ہوتی ہے، ویسی ہی تبدیلی انسان کے اندر محرم کے آغاز سے انتہائے محرم اور اربعین امام حسین علیہ السلام تک رونما ہوتی ہے. معاشرہ ایک ہمہ جہت جسمانی اور روحانی تطہیر کے عمل سے گزرتا ہے، اور یہ بھی تشیع کے افتخارات میں سے ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں کہ جس کی بلندیاں بشریت اور عالم خلقت کی تمام بلندیوں سے بلند و بالا تر ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدس کی بلندیاں، امیر المومنین علیہ السلام کی بلند مرتبہ و رفیع و آسمانی و ملکوتی ہستی، حضرت فاطمۃ الزہرا اطہر کی ذات مقدسہ، اس عظیم ہستی کی باعظمت اولاد کی بلندیاں، امام حسن مشتبہ، سید الشہداء حضرت ابو الفضل عباس، حضرت زینب کبریٰ علیہم السلام اور اہل بیت اطہار کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ہر فرد. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس مجلس میں جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک غلاموں، سپاہیوں اور اصحاب میں سے ایک فرد کے لیے منعقد کی گئی ہے، ہم اس عظیم ہستی جس کی عشق میں، جس کی بیٹی کے حرم کے عشق میں وہ شہید ہوا ہے، ہم اس ہستی کے بارے میں بات نہ کریں. گویا جیسے کہ خداوند متعال نے قرآن کو نازل کر کے اسے اپنے پیغمبر کی نبوت کا معجزہ قرار دیا ہے اور اسے انسانیت اور مسلمانوں کے لیے قانون مطلق قرار دیا ہے. قرآن کے نزول سے اسلام کا وجود کامل طور پر ظاہر ہوا ہے، لیکن قرآن ناطق کے عروج سے اسلام پائیدار ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام جو کہ حقیقت میں قرآن ناطق ہیں، آپ نے اپنے عروج سے اسلام کی بقا کی ضمانت فراہم کی ہے. انسان کی خلقت کی مانند جیسے دست قدرت خدا نے اس کے سارے اجزاء، سبھی خلیوں اور تمام اعضاء و جوارح کو بہت ہی درستگی و باریکی سے قرار دیا ہے، مرتب کیا ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثلا اس جز کو بدن کے اس حصے کے بجائے کہیں اور ہونا چاہیے تھا. انسان کو ایک انتہائی عمدہ اور جامع نقشے اور منصوبے کے تحت اس کے پاؤں کے تلووں سے سر کے بالوں تک، چہرے پر موجود ابروؤں تک، آنکھوں کی پلکوں تک، اس کے بدن کے اندر نظر نہ آنے والے خلیوں تک کو بہت ہی درستگی اور باریکی کے ساتھ قرار دیا ہے اور تقسیم کیا ہے. گویا واقعہ کربلا کو اسی انداز میں ابتدا سے انتہا تک اسی درستگی، باریکی اور خوبصورتی کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، اور اس کی تمام جزئیات انسانیت کی شفا کے لیے، بشریت کے علاج کے لیے دوا کی مانند ہیں. انسانیت کے نفس کے علاج کے لیے ایک دوا کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ بہت جلد ختم ہونے والی فانی ہونے والی دنیا جس سے ہم عبور کر رہے ہیں گزر رہے ہیں، اس دنیا میں ہمارے علاج کے لیے کربلا ایک دوا ہے. امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ سے لے کر امام علی مقام کے تمام فرمودات تک جتنے بھی خطبات دیے گئے ہیں، جتنے بھی جملے بیان کیے گئے ہیں، اس آخری خطبے تک جو یزید کے دربار میں دیا گیا، ان میں سے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے امر سے لے کر بڑے سے بڑے امر تک انتہائی باریک بینی کے ساتھ انجام پایا ہے. ان کو اس کم مدت میں پیش آنے والے واقعہ کربلا نے ایک خاص شکل و صورت اور خوبصورتی عطا کی ہے. اس واقعے کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر ذرہ بشریت کے لیے نہایت قیمتی ہے. اگر کربلا کے دردناک و تعجب انگیز مناظر نہ ہوتے کہ جن کے ادراک سے انسان عاجز و حیران ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ کیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک مختصر مدت میں مسلمانوں میں پائے جانے والے اس جذبے اور ولولے کے باوجود ابھی تک پیغمبر اکرم کی خوشبو لوگ سونگھ سکتے تھے. مدینہ کی تمام یادیں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کی بڑی اکثریت کے ذہنوں میں ابھی تازہ تھیں. وہ چیز جو بشریت کی حیرت کا باعث ہے اور کربلا کے دردوں میں اضافہ کرتی ہے، یہی ہے کہ یہ سانحہ کیوں پیش آیا اور کیوں اس طرح بہیمانہ اور ناقابل یقین انداز میں پوری دنیا کی نظروں کے سامنے اس طرح کا سانحہ پیش آیا. اسی لیے عموماً ہماری مجالس میں جتنی امام حسین کے اصلی اہداف اور مقاصد کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ان دردوں اور مصیبتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ورنہ امام حسین کے تمام شعار اور سارا کا سارا کلام نہایت دقیق اور اہم ہے. امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور اس کے انداز اور امام حسین کے وجود میں صحرائے عرفات سے لے کر مقتل گاہ تک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی. امام علیہ السلام کی حوادث کے ہاتھوں کی رفتار بے بس اور لاچار انسان کے طور پر تصویر کشی کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی کے حالات و واقعات میں ہمارے اپنے اسیروں اور مجاہدین کے بعض ایسے مناظر دیکھے ہیں. انہی حالیہ ایام میں پیش آنے والے مدافعین حرم پر داعش کے حملوں سے متعلق واقعات میں کہ جو کہ انہی لوگوں کی نسل میں سے ہیں، یعنی یزیدیوں کی نسل میں سے ہیں، ہمارے زمانے کے خوارج امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے کے خوارج سے زیادہ شدت پسند ہے. مجھے یقین نہیں آتا کہ کربلا میں نعوذ باللہ کم ترین کمزوری پیش آئی ہو. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور افسادہ گاؤں سے تعلق رکھنے والا ایک آزاد روح کا مالک اسیر، جو بندے ہاتھوں کے ساتھ اتنے زیادہ مسلح افراد کے گھیرے میں ہونے کے باوجود اپنا سر اٹھا کر بلند آواز سے اسلام دشمن صدام مرتباد کا نعرہ لگاتا ہے، ظاہر ہے یہ اس واقعے کی پیروی میں ہے. اگر اس واقعے میں ذرہ برابر بھی تزلزل و لغزش ہوتی تو آج 1400 سال بعد اس طرح کا قابل فخر کارنامہ انجام نہ پاتا. داعش نے ان چمکتی تیز دھار خاص تلواروں اور خنجروں سے جو کہ سر کاٹنے کے لیے مخصوص ہیں، تقریب میں گرفتار کیے گئے 1600 شیعہ اسیروں کے سر کاٹے ہیں. ان میں سے ہر ایک سے کہا گیا کہ اپنے مذہب سے منہ موڑ لو اور اپنے اصولوں کی توہین کرو. ان میں سے کوئی بھی ایک اس کام کے لیے تیار نہیں ہوا، جبکہ وہ تلوار کی دھار کو اپنے گلے پر محسوس کر رہے ہوتے تھے. وہ واقعہ بہت ہی باعظمت تھا کہ 1400 سال بعد آج ہمارا معاشرہ ہر اس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے کہ آپ نے شام، عراق اور ہمارے اپنے ملک میں ہماری اپنی جنگ میں اس طرح کے بہت سے مناظر دیکھے. لہذا ابتدا سے انتہا تک امام کھڑے تھے. اس نماز جو امام حسین نے اپنے اور دشمن کے لشکروں کی امامت کرتے ہوئے پڑھی کہ موقع پر امام حسین کے خطبے سے لے کر جس میں امام حسین نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. یہ پیغام پہنچانا امام کا ہدف تھا. امام نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ظالم سلطان، ایک ظالم حاکم کو دیکھے کہ خدا کے حلال کو حرام قرار دے، خدا کے اصولوں اور حدود کو معطل کر دے، حرام خدا کو حلال کر دے۔ اگر وہ اپنے قول و فعل سے اس کے خلاف عمل نہ کرے تو خدا پر لازم ہے کہ اس کو اسی مقام میں داخل کرے جہاں اس ظالم و حاکم کو داخل کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، الا وانھا اولا، انہوں نے یعنی آل ابو سفیان بنو امیہ نے، قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستعسروا بالفی واحلوا حرام اللہ وحرموا حلال اللہ۔ امام حسین کا شعار امام حسین کی تحریک شروع سے آخر تک، اس آخری لحظے تک جب ان کے بیٹے شہید ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، اس تحریک نے انسانی معاشرے پر ایک زندہ و جاوید اثر چھوڑا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام کو نزول قرآن سے استقرار حاصل ہوا اور قرآن ناطق کے عروج سے اس کی بقا کی ضمانت فراہم ہوئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے ایام محرم میں باوجود اس کے کہ یہ ایام عزا و مصیبت ہیں، ایک خاص قسم کی معنویت پائی جاتی ہے۔ شبائے قدر کی مانند ان ایام کی ہر ہر گھڑی اور ہر دن ہمارے معاشرے کو معنویت سے نوازتے ہیں۔ الحمدللہ یہ رسم ایک بہت ہی وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہے کہ سب ہر سطح پر یہ لباس عزا زیب تن کرتے ہیں۔ آج بھی مختلف مواقعوں پر جو یہ دفاع، کامیاب دفاع وجود میں آتا ہے، اس کی وجہ یہی ثقافت ہے۔ اسی ثقافت نے ہمیں دفاع مقدس میں کامیاب کیا۔ انقلاب اسلامی کے آغاز سے لے کر آج تک ہم نے اسی حسینی ثقافت سے متمسک ہو کر اپنی ساری کامیابیاں اور اپنی کامیابیوں کی ضمانت اسی راستے سے حاصل کی ہے۔ امام حسین، اہل بیت عصمت و طہارت اور امام حسین کے اصحاب کی پیروی سے اس محاذ، اس جبہ نے تربیت حاصل کی ہے اور روز بروز اس کو ایک نیا تجدد حاصل ہوتا ہے۔ ماضی میں اس کا صرف ایک ایران کا شعبہ تھا، آج اس محاذ کے متعدد شعبہ جات وجود میں آئے ہیں اور اسی راستے کی پیروی میں آج یمن میں انصار اللہ بھی امام حسین اور اصحاب امام حسین کی پیروی کرتی ہے۔ آج حشد و شعبی بھی اپنی مقاومت کی طاقت میں اور اس مقاومت کی طاقت کی بنیاد میں اس عظیم المرتبت مقام سے انگیزہ و حقیقی دافعہ حاصل کرتی ہے۔ یہ واقعہ عاشورہ و کربلا اور محرم اور اس کی اسی روایتی انداز میں جس طرح سے امام خمینی نے نصیحت فرمائی ہے، یاد منانا ایک نہ ختم ہونے والی ضرورت ہے۔ یہ سبھی نسلوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی ضرورت ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے راستے کے پیروکار بنیں اور ان کے اصحاب مخلص کی طرح اس راستے پر صداقت و خلوص کے ساتھ باقی رہیں۔ یہ مجلس ایک بہت گراں قدر شہید کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ میں ان کے فرزند گرامی جناب آقا وہب اور اس با عظمت مجلس کے تمام منتظمین جنہوں نے اسے اس معنویت سے لبریز مقام اللہ کے گھر مسجد میں منعقد کیا ہے کا اپنی اور آپ کی جانب سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جو حقیر کو آپ کی محفل میں کچھ عرائض پیش کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں شاکر ہوں۔ میں آپ سے جو کہ نماز سے ابھی تک یہاں موجود ہیں، اپنی گفتگو کے طویل ہونے کی بابت پیشگی معذرت خواہ ہوں، اور دوستوں سے بھی یہی کہوں گا کہ جو جانا چاہتا ہے انہیں اجازت ہے کہ بہت زیادہ رکھ رکھاؤ سے کام نہ لیں۔ آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سو کو ممکن ہے کمر یا پاؤں میں درد وغیرہ ہو۔ میں نے آخری بار شہید کو تقریباً ان کی شہادت سے چند گھنٹے قبل دیکھا تھا۔ میں نے ان میں ایک جوانی کی حالت کو مشاہدہ کیا۔ شہید ہمدانی ایک خاموش طبیعت، رازدار اور صابر انسان تھے۔ بہت زیادہ شور شرابے اور معاشرے میں نام و نمود کے پیچھے ہرگز نہیں تھے۔ شہید ہمدانی ایک خاص شخصیت کے مالک تھے۔ جب تک کوئی ان کے قریب نہیں ہوتا تھا، ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہو پاتا تھا۔ دفاع مقدس میں چونکہ ہر یونٹ اپنی اپنی خاص جگہ پر کام کرتا تھا، مجھے شہید کی اس طرح کی معرفت حاصل نہ ہو پائی، لیکن شام کے محاذ پر شہید کی موجودگی کی وجہ سے مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی اور فرصت میسر ہوئی کہ میں اس درخشندہ اور گراں قدر چہرے کو قریب سے جان سکوں۔ میں نے جب آخری بار شہید ہمدانی کو دیکھا تو ایک دفعہ میں لرز اٹھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنی شہادت سے آگاہ تھے۔ انہوں نے جتنے بھی کام اور اقدامات انجام دیے، گھر والوں پر یہ واضح کر رہے تھے کہ وہ جانے والے ہیں۔ وہاں انہوں نے مجھ سے ہنس کر کہا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں ان کو میں نے جوانی والے انداز میں دیکھا اور میں نے ان میں وہ خاص خاموشی، اور خاص سکوت والی حالت نہیں دیکھی، کیونکہ وہ اس دن بہت ہی زیادہ حشاش بشاش تھے، ہنس رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھ سے ہنستے ہوئے کہا کہ آؤ ہم دونوں ایک ساتھ ایک تصویر بنواتے ہیں، شاید یہ تمہارے ساتھ میری آخری تصویر ہو۔ وہ ایسی طبیعت کے مالک نہیں تھے کہ کسی چیز پر اصرار کریں یا کسی سے اپنی یا کسی اور شخص کی تصویر بنوانے کا کہیں یا خواہش کا اظہار کریں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں لرز گیا۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ آپ نہ جائیے جہاں وہ جا رہے تھے، میں وہیں سے واپس آ رہا تھا، لیکن مجھے اندر سے ایک حس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، تو میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ جب میں نے شہید ہمدانی کے اندر اس حالت کو دیکھا تو میرے ذہن میں یہ شعر ابھر آیا، وہ میدان میں رقص کرتے ہیں اور جھومتے ہیں، مرد اپنے خون میں رقص کرتے ہیں، جب وہ اپنے نفس سے آزاد ہوتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، جب وہ اپنے نقائص سے آزاد ہوتے ہیں تو رقص کرتے ہیں۔ یہ حالت ایک بہت ہی خوبصورت حالت ہے جو قطرہ سمندر سے متصل ہو جاتا ہے، قطرہ نہیں رہتا سمندر بن جاتا ہے، جب وہ اپنے نفس سے آزاد ہوتے ہیں تو رقص کرتے ہیں، جب وہ اپنے نقائص سے آزاد ہوتے ہیں تو رقص کرتے ہیں۔ میں نے خوشی اور رقص کی اس حالت کو شہید میں دیکھا، یہ پرواز کی حالت، یہ اشتیاق کی حالت، یہ عروج کی حالت۔ میں اگر شہید کے بارے میں بات کرنا چاہوں تو مجھے تین مقامات کے بارے میں بات کرنا ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو تھکا دوں گا، عموماً میری گفتگو طولانی ہی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی شخصیات کو کھو دینے کے بعد ان کی قدر و منزلت اور مقام کے بارے میں جان پاتے ہیں یا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ شہید ہمدانی، شہید خرازی، شہید کاظمی، حسن باقری جو کہ ہماری جنگ کا بہشتی تھا، علی ہاشمی وغیرہ جیسے افراد ہر 100 سال میں، ہر 500 سال میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں، یہ عالم خلقت نہ جانے کتنی بار وجود میں آئے کہ پھر ایک امام خمینی جیسی شخصیت وجود میں آ سکے۔ بہت بعید ہے، برسا برس کئی صدیاں لگ جاتی ہیں تب جا کر زمین و عالم خلقت ان جیسی ایک شخصیت کی تربیت کر پاتی ہے۔ یہ لوگ اس قافلے میں ہیں، اس طرح کے افراد ہیں، اس شخصیت اور وجود کے ساتھ آسانی سے نہیں ملتے۔ جب یہ چلے جاتے ہیں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ افراد ایک بڑے ہدف کو وجود میں لاتے ہیں، ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی لے کر آتے ہیں، مختلف جہات میں ہماری بقا کی ضمانت فراہم کرتے ہیں، لیکن واقعاً ان کی کمی کی تلافی ممکن نہیں۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے مالک اشتر تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں بہت لوگ تھے، متعدد افراد تھے، اصحاب تھے، لیکن مالک ایک اور چیز تھے۔ اسی لیے جب مالک اشتر شہید ہوئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بعد مصابنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فإنها من اعظم المصیبات، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت کے بعد مالک کی مصیبت یعنی مالک کا غم یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جیسی مصیبت و غم کے بعد میرے لیے مالک اشتر کی شہادت کی مصیبت و غم سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، الا مثل مالک فلتبک البوا، کی مالک جیسے فرد پر کئی ماؤں کو رونا چاہیے، واللہ لیہدن موتک عالمن ولیفرحن عالمن، خدا کی قسم تیری موت نے ایک دنیا کو خوش کیا اور ایک دنیا کو ویران کر دیا، معاویہ کی دنیا کو خوش کر دیا اور علی ابن ابی طالب کی دنیا کو ویران کر دیا۔ یہ ہے بڑے لوگوں کا کردار، یہ ہے انسان ساز افراد کا کردار، یہ ہے تقدیر ساز انسانوں کا کردار۔ جب ہم شہید ہمدانی کی بات کرتے ہیں تو ہماری بحث اس فریم میں ہے۔ وہ صرف ایک شہید نہیں تھے، یہ جو امام نے فرمایا ہے کہ بہشتی ایک ملت تھے، شاید اس کلام کا معنی بہت روشن نہیں ہو پایا، یعنی کسی ایک شخص کی وجود کی اہمیت ایک ملت کے برابر ہوتی ہے، اس کا اثر ایک ملت کے اثر کے برابر ہوتا ہے۔ شہید ہمدانی ایک پورا لشکر تھے، ایک پورا صوبہ تھے، ایک پورا شہر تھے، ایک فرد نہیں تھے۔ میں نے جن تین حصوں کے بارے میں عرض کیا ہے، ان پہلوؤں کو جا کر اور اس میں شہید کی شخصیت کو جستجو کریں اور ایک حد تک ان کے بارے میں اپنی معرفت کی تجدید کریں، ان میں سے ایک دفاع مقدس ہے۔ اگر میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں تو شہید ہمدانی کے تین انتہائی اہم کام تھے۔ ان کا ایک کام اس تیز دھاری تلوار کی بنیاد رکھنا تھا جس کا نام لشکر انصار الحسین رکھا گیا ہے۔ انہوں نے ایک چھاونی بنائی، ایک سرزمین آباد کی، ایک لشکر بنایا۔ اس لشکر کو انہوں نے خود بنایا، نہ یہ کہ ایک لشکر کچھ اور افراد نے بنا کر اس کا کمانڈر انہیں بنایا ہو۔ یہ ان کی سوچ کا نتیجہ تھا، یہ ان کی اپنی ایجاد اور کارنامہ تھا۔ انہوں نے لشکر انصار الحسین کی بنیاد رکھی۔ تو آج یہ ہمارے ملک میں، ہماری سرزمینوں میں، ہماری سرحدوں میں ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں بھی ناامنی پائی جاتی ہو، جہاں بھی جمہوری اسلامی کسی فورس کو بھیجنا چاہے، یہ لشکر شہید ہمدانی کی بنائی گئی ایک مسجد اور صدقہ جاریہ ہے۔ ایک مسجد، مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، بعض دفعہ ایک فرد ایک چلتی پھرتی مسجد ہوتا ہے، ایک چلتی پھرتی تنظیم ہوتا ہے، اور نعتوں کو بولنے والی مسجد ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مسجد کی خصوصیات، تمام اخلاقی و دینی خصوصیات کو اس کے اندر قرار دیا۔ اس کا نام لشکر انصار الحسین رکھا۔ یہ ان کا ایک قدم تھا، ایک کام تھا۔ ان کا ایک اور اقدام دفاع مقدس کے آغاز سے اس کے اختتام تک تمام کی تمام کامیابیوں میں ایک گرا قدر کردار تھا۔ اس ملت کی ساری اہم اور تقدیر ساز کامیابیوں، ساری اہم اور تقدیر ساز جنگوں میں شہید ہمدانی کا شمار برجستہ، منصوبہ ساز، خوش فکر اور اثر گزار سپہ سالار میں ہوتا ہے۔ وہ ان چند گنے چنے افراد میں سے تھے جو معروف تھے اور مختلف محاذوں کے نظم و نسق کو چلاتے تھے، منصوبہ بندی کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، دفاع کرتے تھے۔ تاہم شہید ہمدانی کا تیسرا کام ان کے پہلے دو کاموں سے زیادہ اہم تھا۔ وہ یہ چیز تھی جس نے دفاع مقدس کو نفوس میں، آنکھوں میں، اذہان میں، عقلوں میں اور ضمیروں میں اہم بنایا اور عزت بخشی۔ یہ عزت جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، رہبر معظم انقلاب اس زمانے کی علامت یعنی بسیجی رومال کو ہمیشہ اپنی گردن میں ڈالے رکھتے ہیں۔ آج مختلف سطوحات پر علماء رہبر معظم کی پیروی کرتے ہوئے اسی بسیجی رومال کو اپنی گردن میں ڈالے رکھتے ہیں، جبکہ ان کے سروں پر امامے بھی ہوتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اس رومال کے حوالے سے کوئی روایت موجود نہیں، لیکن یہ ثقافت اتنی قدر و منزلت رکھتی ہے کہ اس کی علامت پر رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی افتخار کرتے ہیں۔ وہ چیز جو شہید ہمدانی کی شخصیت کے پہلے دو پہلوؤں سے زیادہ بھی اہم تھی، وہ مکتب فکر کی بنیاد تھی۔ ایک مکتب فکر، مکتب فکر شہید حسین ہمدانی۔ آپ دیکھیے کہ ہزاروں لاکھوں جوان ہمدان اور ملک کے دیگر گوشہ و کنار سے اس مرد کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ ایک ماں کی طرح، ایک کبوتر کی طرح اپنی چونچ میں اپنے بچوں کے لیے دانہ لاتی ہے اور ان کو کھلاتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ کے اور ہمارے بچوں اور اس ملت کے بچوں کی اس طرح سے تربیت کی ہے۔ ایک مکتب فکر، ایک گراں قدر مکتب، جو واقعاً میں نے اپنی ایک اور گفتگو میں عرض کیا ہے کہ ہمارے عظیم مذہبی ادارے اس مکتب کے سامنے ہیچ ہیں، یہ اس فکر کا اثر ہے۔ شہید ہمدانی کے حیات طیبہ کا دوسرا حصہ بھی اگر ہم اس کی جانب توجہ کریں تو یہ حصہ ہمارے لیے نسبتاً زیادہ ملموس، زیادہ قابل توجہ ہے، زیادہ قابل فہم ہے۔ جنگ تمام ہو گئی، وہ اسی معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہتے آئے ہیں۔ یہ دنیا ہے، جنگ اس خاص ماحول کی وجہ سے اور معنویت کا جو طوفان وہاں موجود تھا واپس پلٹا نہیں دیتی تھی۔ جو بھی دفاع مقدس کے اس حوض میں آ جاتا تھا لاشعوری طور پر پاک ہو جاتا تھا اور بدل جاتا تھا۔ لیکن جنگ کے بعد ایسا نہ تھا۔ ان عالم بزرگوار کے بقول، جنگ کے زمانے میں ہمارا دین آگے تھا اور ہماری دنیا اس کے پیچھے تھی، اور ہماری دنیا ہمارے دین تک پہنچنے کی جتنی بھی کوشش کرتی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ لیکن آج ہماری دنیا آگے ہے اور دین اس کے پیچھے پیچھے۔ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں یہ فرق ہے۔ یہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالجہاد الاکبر، یہ سختی اور اسار و قربانی کے میدان اور اس میدان کی جہاں اس دنیا میں آگے نکل جانے کی دوڑ ہے، ان سب کے درمیان بے تحاشا فرق کی وجہ سے ہے۔ ظاہری طور پر وہ ایک بریگیڈیئر تھے، ایک سپہ سالار تھے، ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ جنگ کے زمانے میں یہ سب کچھ تو نہ تھا، وہاں وہ ایک بھائی تھے۔ یہ رتبہ و مقام ملا، گھر والے ملے، اولاد ملی، پوتے پوتیاں ملے، گھر ملا، یہ سب وہ تالے ہیں جو انسان کو جکڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ کیلے ہیں جو انسان کو زمین کے ساتھ چپکا دیتی ہیں، انسان کو پابند کر دیتی ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، یہ بات بہت اہم ہے۔ کوئی بھی دنیا سے استفادہ کرنے کی مذمت نہیں کرتا، اور تمام انسانوں میں جذبات پائے جاتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی بچوں، اپنے پوتے پوتیوں، اپنے ماں باپ سے محبت نہ رکھتا ہو؟ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خلق کی ہیں، قرار دی ہیں، انسان کے اندر یہ موجود ہوتا ہے، یہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز اہمیت کی حامل ہے اور امیر المومنین علیہ السلام اس پر عمل کرتے تھے، اور کوئی بھی ان کی طرح عمل نہیں کر سکتا، اور یہ شہداء زمین سے خود کو جدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا دل ان جذبات اور تعلقات سے وابستہ نہ ہو جائے، یا یہ سب کچھ انسان کا ہدف نہ بن جائے، انسان کے دل پر قابض نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو انسان کے دل میں جو بھی محبت ہو، بشرطی کہ وہ محبت ہدف نہ بن جائے، تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ شہید ہمدانی نے ان تعلقات کو، ان وابستگیوں کو، ان محبتوں کو اپنا ہدف بننے نہیں دیا۔ وہ بہت سارے مناصب پر فائز رہے اور کئی اعلیٰ مناصب کے لیے تجویز بھی کیے گئے۔ انہوں نے اس رتبے اور درجے کو پس پش ڈال کر سردار حسین ہمدانی جیسے لقب کے بجائے اور دفاع مقدس کے زمانے کے برادر حسین یا برادر حاج حسین جیسے نام کو ترجیح دی اور ابو وہب کہلانے لگے، نہ سردار ابو وہب، صرف ابو وہب۔ اور لشکر انصار الحسین کے بجائے خوبصورت، مقدس اور دلنشین نام مدافعین حرم کی بنیاد رکھی۔ یہ ہے بابرکت اور خوبصورت زندگی۔ بعض لوگ 100 سال زندگی کرتے ہیں لیکن ان کے آثار نظر نہیں آتے، جبکہ شہید مطہری اور علامہ طباطبائی جیسی شخصیات معاشرے کی تربیت کے لیے گراں قدر آثار چھوڑ جاتے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیچھے ایک نظام چھوڑ جاتے ہیں۔ رہبر معظم جیسی شخصیت تربیت کی ایک پوری دنیا موریز وجود میں لاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بابرکت زندگی۔ انہوں نے اس تقریباً 60 سالہ زندگی میں اپنی زندگی کے بہترین اور خوبصورت ترین ثمرات حاصل کیے ہیں۔ وہ وہاں آئے، شام کے بحران کو 5 سال ہو رہے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس محفل میں شام کے مسئلے کی وجوہات کے بارے میں کچھ بات کروں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اس شہید بزرگوار کی تجلیل کے لیے جو حق انہوں نے ادا کیا ہے اور جو عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، اور یہ اہم معرکہ جس کے وہ قائد و رہنما تھے، انہوں نے شام کے میدان میں مقاومت پر بہت بنیادی اثرات چھوڑے ہیں۔ میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں پوری دنیا شام میں اس نظام کے گرد اور بنیادی طور پر شام کے اس جغرافیہ میں اس طرح سے اکٹھی ہو گئی ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ آیا موضوع ایک شخص اور اس پر لگائے گئے اقلیت و اکثریت اور ڈکٹیٹرشپ کے وغیرہ جیسے الزامات تک محدود ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ میں پہلے شام کے نظام کا دیگر عرب ممالک کے نظاموں کے ساتھ موازنہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کیوں وہاں دفاع کر رہے ہیں۔ شہید کے نام پر بپا اس مقدس محفل میں میں پہلی بار اپنی روش کے برخلاف اس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جبکہ معمولاً میں ان ابحاث میں نہیں پڑھتا۔ عرب دنیا میں مختلف ممالک ہیں، ان کے پاس فراوان دولت ہے۔ ماں سوائے قلیل مدت کے ان سب ممالک نے مسلمانوں کے مطلوبہ اہداف اور نظم العین، جس کا حقیقی مظہر فلسطین ہے، کو پس پش ڈالا ہے۔ سب کے سب نے کیمپ ڈیوڈ کا شرمناک معاہدہ، جو انور سادات کے زمانے میں مصری حکومت نے خائن اور یہودی مناخیم بیگن کے ساتھ کیا، سب نے دیکھا۔ اس نے پشت سے مسلمانوں کے دلوں میں خنجر گھوپا۔ مسلمانوں کی فرنٹ لائن کا محاذ ان خیانتکار ہاتھوں سے سقوط سے دوچار ہو گیا۔ خیانت کا آغاز یہیں سے ہوا۔ حریم شکنی، ریڈ لائنز اور سرحدوں سے عبور یہی ہوتا ہے۔ کربلا کا واقعہ بھی اسی طرح سے پیش آیا۔ ان خیانتکار ہاتھوں نے وہاں جہان اسلام میں خیانت کو توسیع دی، جس نے آج تک آہستہ آہستہ وسعت پیدا کی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیج فارس کے عرب ممالک، یہی ملک جس نے آج مکہ و مدینہ کے حرمین شریفین کو اپنے غاصبانہ قبضے میں لیا ہوا ہے، ان میں اسرائیل کے ساتھ قربت بڑھانے کا، رفاقت دوستی بڑھانے کا مقابلہ چل رہا ہے۔ یہ سب اسی خیانت کا ثمر ہے۔ ان خیانت کار ہاتھوں نے یہ اثرات چھوڑے ہیں۔ اس کے بعد بھی ملک حسین کے زمانے میں اردن چلا گیا، مراکش چلا گیا، ان سب نے ایک کے بعد ایک خفیہ طور پر یا علل اعلان طور پر اسرائیل سے رابطہ قائم کر لیا اور مسلمانوں کی پشت پناہی سے دستبردار ہو گئے۔ عرب دنیا میں صرف ایک ملک باقی بچا جو اپنی سیادت، اپنی قیادت، اپنے امن و امان، اپنی سالمیت کو مسلمانوں پر فدا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ وہ کلنٹن کے زمانے میں چاہتے تھے کہ پیرس میں صہیونی حکومت اور شام کے درمیان صلح کے مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیں۔ سب کچھ مکمل ہو چکا تھا، سب کچھ کاغذ پر دستخط کے لیے لکھا جا چکا تھا۔ حافظ اسد پیرس گیا، صبح نہیں آیا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک جوان افسر تھا، بحیرہ تبریہ میں تیراکی کرتا تھا۔ یہ شام کا حصہ ہے۔ وہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، نہ صرف زمین کے اس ایک ٹکڑے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ شام کے اسرائیل کے ساتھ اس گٹھ جوڑ کا اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے مقاومتی بلاک پر کیا اثر ہوگا۔ لہذا وہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ امریکی اور مغربی ممالک نے اس معاہدے کے لیے جتنے مقدمات فراہم کیے تھے اور سب کے سب آئے ہوئے تھے، حافظ اسد نے ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ اسی بشار اسد کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ملک عبداللہ شام آیا اور بشار اسد کو لے کر لبنان لے گیا۔ وہ لبنان جس نے شام کی افواج کو نکال دیا تھا اور بیروت کے مرکز سے حافظ اسد کے مجسمے کو ہٹا دیا تھا، اس کو وہاں لے گیا اور کہا کہ سنو بیٹا، یہ لبنان تمہارا ہوا۔ وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ اس نے اس سے تقاضا کیا کہ ایران اور حزب اللہ سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ ڈپلومیسی کی روایت میں جو کچھ معمولاً جاری و ساری ہے، ہم بغیر کسی صحیح و درست فہم کے اس کو قومی مفاد کا نام دے دیتے ہیں اور بہت سے افراد اپنا آپ ہی ہار آتے ہیں اور اس کو بڑی اور اہم کامیابی قرار دیتے ہیں۔ اس نے قبول نہیں کیا۔ ایک سال پہلے جب شام پر حملے شروع ہوئے، 4 سال گزر چکے تھے، شام کا نظام آج کی طرح غیر معمولی بیرونی اور اندرونی دباؤ میں تھا۔ داخلی و خارجی سازشیں، محاصرہ، اس نظام کو شکست دینے کے لیے ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے اور آج بھی تمام ہتھکنڈوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ روسیوں نے شامی نظام حکومت اور سعودیہ کے درمیان مذاکرات کے لیے ثالثی کی۔ محمد بن سلمان، یہی دوسرا ولی عہد جو بہت ہی جلد باز ہے اور چاہتا ہے کہ جلد پہلے ولی عہد کو برکنار کرے، بلکہ حتیٰ اپنے والد کو بھی عین ممکن ہے قتل کر کے اس کے تخت پر بیٹھ جائے۔ یہ روس گیا، روسیوں نے اس سے گفتگو کے نتیجے میں مذاکرات انجام دینے کی حامی بھری۔ روسیوں کی موجودگی میں بشار اسد کے نمائندے اور محمد بن سلمان کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ محمد بن سلمان نے جیسے گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہو پوچھا کہ بشار اسد کا کیا حال ہے، ان کے گھر والے کیسے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ماحول بہت ہی خوشگوار ہے۔ میں نے کہا کہ آئیے ہم مل کر اس داعش، جو کہ ہم سب کے لیے خطرناک ہے، اس کا مل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ہم ایک دن میں داعش، جبہت النصرہ وغیرہ کو ختم کر دیں گے، تم اس بابت بالکل پریشان نہ ہو۔ تمہاری صرف ایک مشکل ہے اور وہ تمہارے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تم ان تعلقات کو توڑ دو اور ان کے خلاف موقف اختیار کرو، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک کہتے ہیں، شام میں دو مشکلیں ہیں، یہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام فلاں ہے فلاں ہے، ان سب کے برخلاف میں یہاں پر صرف شام کے نظام حکومت کا دفاع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب عرب ممالک کو دیکھ رہے ہیں، اسی سعودیہ میں تقریباً 30% شیعہ موجود ہیں۔ اس 30 یا 25% آبادی میں سے ایک جنرل یا میجر موجود نہیں۔ بحران میں تقریباً 70% آبادی ایک قبیلے پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک وزیر بھی موجود نہیں، ایک اعلیٰ سطح کا آفیسر نہیں بناتے، ایک ماتحت آفیسر ان میں سے نہیں بناتے، جبکہ شام کے نظام حکومت میں 100 میں سے 98% اہل سنت، درزیوں اور مسیحیوں سے متعلق ہے۔ ساری اکائیوں کو اس میں کردار حاصل ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک اقلیت ایک اکثریت پر حکومت کر رہی ہے، اپنے حصے میں سے 10% سے بھی کم، یعنی اپنی آبادی کی 25% تناسب میں سے صرف 2% میں حصے دار ہے۔ اگر لوگ اس نظام حکومت کے خلاف ہیں، شام کی فوج 5 سال سے مقاومت کر رہی ہے، اس فوج کا 98% اہل سنت برادران پر مشتمل ہے، اس کے اعلیٰ سطح کے افسران، وزیر دفاع سے لے کر جنرل، بریگیڈیئر، میجر سطح کے آفیسروں تک، سب کے سب اہل سنت برادران ہیں، تو یہ فوج کیوں میدان میں کھڑی ہے؟ اگر عوام اس حکومت کو نہیں چاہتے تو یہ شامی قوم، جن میں سے کئی ملین لوگ صوبہ حمص، حما، ترتوس اور لازکیہ کے اہل سنت برادران پر مشتمل ہیں، کیوں حکومت کے خلاف قیام نہیں کرتے سب کے سب؟ ان کے لیے اس حکومت کی مشکل یہی دو اہم مسئلے ہیں، ایک شام کی خط مقاومت میں محوریت و مرکزیت اور مقاومت کی حمایت کرنا، دوسرا اس حکومت کی اسلامی جمہوریہ ایران سے قربت، یہ اس کی مشکل ہے، کوئی اور مشکل نہیں۔ ہم جو آج شام میں دفاع کر رہے ہیں، شام کا دفاع نہیں کر رہے، بلکہ تمام عالم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ ایران کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ دفاع مقدس کے زمانے میں اسی حکومت کی یہی وفا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ دفاع مقدس کے زمانے میں تمام عربوں نے ہمارے خلاف موقف اختیار کیا، جبکہ صرف ایک ملک جو کہ صدام کے ساتھ بعض پارٹی سے وابستگی ہونے کی وجہ سے قرابت رکھتا تھا، لیکن ہمارے ساتھ کھڑا رہا اور اس نے اسلامی جمہوریہ ایران کا دفاع کیا، اور وہ شامی حکومت تھی۔ اگر ایران اس میدان میں کھڑا نہ ہوتا، اگر ہمارے یہ عالی مقام شہدا، جن کی ایک بڑی تعداد کا تعلق اسی شہید محلاتی ٹاؤن سے ہے، اگر یہ شہید نہ ہوتے اور مقاومت نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ داعش اور یہ تکفیری گروہ اصل میں شامی حکومت کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ انہیں محض اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے بنایا گیا تھا۔ عراق میں جو پہلا حملہ ہوا، اگر وہ ہمارے مقدسات تک پہنچ جاتے تو انہیں بالکل ویران و تباہ کر دیتے۔ صرف شیعوں کے ہی نہیں بلکہ سنی شیعہ تمام مسلمانوں کی ناموس کو تاراج کر دیتے۔ آج ہم جو اہل سنت برادران کا دفاع کر رہے ہیں، بہت سارے مقامات پر یہ دفاع شیعوں کی نسبت اہل سنت کا دفاع زیادہ ہے۔ عراق میں کسی شیعہ علاقے پر حملہ نہیں ہوا۔ آج شیعہ جوان تکریت، موصول، انبار اور دیگر کئی مقامات پر اہل سنت برادران کا داعش کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے تلاش و کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ مقاومت نہ کی جاتی اور یہ حکومت انہی ابتدائی سالوں میں، جیسے کہ بعض نے اعلان کیا تھا کہ ہم نماز عید فطر دمشق کی اموی مسجد میں پڑھیں گے، ان کے ذہن میں یہ باطل خیال تھا کہ دوبارہ سے ایک نئی امپائر کی بنیاد رکھیں گے۔ اگر ایران کی مدد نہ ہوتی، اگر شام کے میدان میں مقاومت کے لیے جدوجہد نہ کی جاتی، تو داعش اور جبہت النصرہ وہاں پر حکومت کی بنیاد رکھ لیتے۔ آپ تصور کیجئے کیا کچھ نہ ہوتا۔ اگر یہ گستاخ اور خونخوار لشکر حکومت بنا لیتے تو کیا ہوتا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ عوام الناس کی نگاہوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے ایک فلسطینی بچے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس اردنی اسیر پائلٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا، سنجار میں ہزاروں ازدی لڑکیوں جنہیں انہوں نے اسیر کیا تھا ان کے ساتھ کیا وحشیانہ سلوک کیا، انہوں نے کیسے کیسے قتل عام انجام دیے، کتنے وسیع پیمانے پر مسلمانوں کو ذبح کیا۔ بغداد میں موجود اہل سنت برادران کی ایک مسجد کا امام جماعت ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے میں زخمی ہو گیا۔ الجزیرہ چینل نے اس کا انٹرویو لیا اور شرارت کرتے ہوئے اس موضوع کو فرقہ وارانہ تنازع کا رنگ دینا چاہا، لیکن اس نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اہل سنت کی 90% مساجد انہی تکفیری داعشی گروہوں نے بم سے اڑائی ہیں۔ یہ وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی خوارج کی فکر ہے۔ اس زمانے میں خوارج ایک محدود لشکر تھا۔ یہ وسیع طرز فکر جو پوری دنیا سے جنگجو بھرتی کرتا ہے اور جس نے پوری دنیا کے لیے امیر اور حاکم شرع معین کر رکھے ہیں، پلان بنا رکھا ہے، ڈھانچہ بنا رکھا ہے، اگر یہ طرز فکر واقعاً ایک حکومت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جاتا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ عالم اسلام میں کتنا بڑا فاجعہ اور سانحہ رونما ہوتا، کس طرح لوگوں کو ذبح کیا جاتا، کتنی ہی عزتیں لوٹی جاتی۔ اسلامی جمہوریہ ایران ان وحشی گروہوں اور اس سازش کے مقابلے میں ڈٹ گیا اور ان کے مقابلے میں اس مقاومت پر افتخار کرتا ہے۔ اس سازش کے دو اہداف تھے، اول اس ملک کو نابود کر کے جو مقاومت کی پائیداری کا محور ہے، مقاومتی بلاک کا خاتمہ، اور دوسرا فرقہ وارانہ جنگ کو ہوا دے کر داعش، جبہت النصرہ، تکفیری گروہوں کو مضبوط کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کی کمر توڑنا، حزب اللہ کی کمر توڑنا، فلسطینی مقاومت اور فلسطین کی کمر توڑنا، سارے عالم اسلام کو اپنے ساتھ الجھا دینا۔ ایران نے اس میدان میں آ کر شامی حکومت کی مدد کی، اور آج شامی حکومت 5 سال کے بے تحاشا دباؤ، محاصرے اور طرح طرح کی سختیوں کے باوجود مزاحمت کر پائی ہے، استقامت دکھا پائی ہے۔ آج دنیا ان گروہوں کی دہشت گرد ہونے کا اعتراف کر رہی ہے اور اس حکومت کی بقا کی ضرورت کا اقرار کر رہی ہے۔ یہ مقاومت کا نتیجہ ہے، یہ عظیم الشان شہید شہید حسین حمدانی کی ہمت کا نتیجہ ہے۔ وہ ڈٹ گئے، انہوں نے صحیح تشخیص دی اور میدان میں ڈٹ گئے، انہوں نے شامی حکومت کی مدد کی۔ ہم فوجی نہیں لے کر گئے، ہم نے اس قانونی حکومت کی داعش کے مقابلے میں ڈٹ جانے میں مدد کی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کل اہل سنت برادران میں جتنے افراد بھی شک و تردید کا شکار تھے، آج بلا استثناء ایران کی تعریف کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ایران کی یہ قربانیاں نہ ہوتی تو نہ صرف شام کی حکومت بلکہ خطے کی تمام حکومتیں داعش کے قبضے میں ہوتی۔ وہ کم نہیں تھے، ان کی تعداد کم نہیں تھی۔ امریکہ، سعودیہ، اسرائیل، خطے کے دیگر ممالک، یہ سب کے سب اس شامی حکومت کے خلاف تھے۔ اس حکومت نے قابل قدر مزاحمت کی ہے اور آج ان تمام گروہوں کو شکست سے دوچار کرنے یا شکست کے دہانے پر لا کھڑا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ میں شامی عوام میں جو ہمت دیکھ رہا ہوں، اس کی روشنی میں میرا عقیدہ ہے تمام تر پروپیگنڈوں کے باوجود اور تمام محرومیتوں کے باوجود جو اس عوام کو دوچار ہیں، یہ عوام آگاہانہ طور پر دشمن کے تمام پروپیگنڈوں کے باوجود اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ یہ حکومت، یہ عوام ناقابل شکست ہیں، یہ شکست سے دوچار نہیں ہوں گے، یہ اس میدان میں باقی رہیں گے اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ تحریک، یہ موومنٹ بھی ان کی دیگر موومنٹس کی طرح جو انہوں نے نا تجربہ کاری میں انجام دی ہیں، شکست سے دوچار ہوگی، جیسا کہ آج یورپ کو اپنے امن و امان کے لیے ایک بہت ہی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یورپ نے ہی انہی گروہوں کی پشپنائی کی تھی، इसी यूरोप से हजारों अफराद शाम आए और उन्होंने उन दिनों में अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। आज वही मुसीबत उनकी अपनी तरफ पलट आई है और उन्हें एक अजीम मुश्किल से दोचार कर दिया है। अगरचे उन्होंने अभी तक इबरत हासिल नहीं की और अभी भी वो बड़े बड़े तहफ्फुज़ात का शिकार हैं, लेकिन अल्लाह के करम से ये कामयाबी हतमी और यकीनी है। ये पाक व मुतहर और मज़लूमाना खून जो शाम के आवाम और दूसरे इलाकों के मुसलमान इन खवारिज और इनके हामियों के मुकाबले में दिफा करते हुए निसार कर रहे हैं, ये खून रंग लाएगा। शहीद हमदानी इस सिलसिले को कायम करने में एक काबिले कदर किरदार रखते थे। आज और आइंदा नसीब होने वाली ये कामयाबियाँ इस अजीम शान और गिरां कदर शहीद की मरहून मिन्नत हैं। आने और उनका रास्ता रोज़ बरोज पहले से ज़्यादा वाज़ह तर होता जाएगा, उनका नाम हर दिन रोशन तर होता जाएगा और पहले से बढ़कर दिलों में जगह बनाएगा। अवाम और हमारे जवान उनकी कदर करते हैं, उनको अपने दिलों में हमेशा जिंदा रखेंगे। ये एक जाविदाना और गिरां कदर ज़िंदगी है। ये इसी इलाही वादे का मिज़दाक है कि जो इस शहीद और हमारे तमाम शहदा के हक़ में मुहक्क़ हुआ है। हमें अपने इस रास्ते पर और अपने रहबर की दरायत और हिकमत पर यकीन और इत्मीनान है, और ये यकीन और इत्मीनान होना भी चाहिए। हमें रहबर मुअज़्ज़म की इन हिकमतों और इन रहनुमाइयों की कदर को पहचानना चाहिए। अगर आज ईरान कामयाबियों से हमकनार है और मुख्तलिफ सतह पर दुश्मन को वर्ताए हैरत में डाल रहा है, तो उसकी असल वजह रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनाई की हिकमत और बाबसीरत व हकीमाना क़यादत है। हम खुदा से दुआ गो हैं कि हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए। अल्लाह ताला उन्हें ज़हूर इमाम महदी अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक हम सब के लिए महफूज रखे। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे शहदा को, इस अजीम शान शहीद को शहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए और आला इल्लियीन में से करार दे। अल्लाह ताला हमें अपनी जिम्मेदारियों को एहसन अंदाज में अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।